بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بيجي محمد وعلى محمد. ایدن محترم، ان سے روزہ مجلس عزا میں ہمارا عنوان دور حاضر میں مرجعیت کا کردار ہے، اور اس موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ انبیاء کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرنے والے بندوں کی نشانیوں کو بیان فرما رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا جو ہمارے امر کی وجہ سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کو کرنے کی وحی کی. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. وکانوا لنا عابدین، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. یعنی اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالی ہدایت کرنے والے ان افراد کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالی اپنی جانب سے بندوں کی ہدایت کے لیے مخصوص کرتا ہے. موضوع ہمارا دور حاضر میں مرجعیت کا کردار ہے، اس لیے کہ ہم زمانہ غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس زمانہ غیبت میں یقیناً امام کا ایک نائب ہے، اور ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی ہے، اس کے بعد بھی ہوگا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا جو مرجع ہے، ہمارے زمانے کا جو ولی فقیہ ہے، ہمارے زمانے کا جو نائب امام ہے، ہمارے زمانے میں جو فقاہت کے علم کو اٹھائے ہوا ہے، ہمارے زمانے میں جو امام کا سپاہی ہے، وہ اس دور حاضر میں ایسے کون سے کام انجام دے رہا ہے کہ جس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ وہ نائب امام کا کہ جو امام کے مقاصد کی جانب ہماری توجہ کو مبذول نہ کرائے، امام کی جانب ہمیں نہ بلائے، اور امام عصر ظہور میں آنے کے بعد جن کاموں کو انجام دے، اس زمانہ غیبت میں ان کاموں کے لیے تیاری نہ کرے، تو وہ نائب نہیں ہو سکتا. لہذا انتہائی سنجیدہ موضوع ہے. مجالس آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک انتہائی سنجیدہ موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی توجہ کے ساتھ ان تمام مطالب کو سماعت فرمائیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. دیکھیے، ہر قوم کا اور ہر انسان کا اپنا ایک خاص مزاج ہوتا ہے. آپ کا مجلس سننے کا ایک خاص مزاج ہے، میرا بھی ایک خاص مزاج ہے مجلس پڑھنے کا. اگر میں اپنے مزاج سے بڑھ کے چلا جاؤں تو ممکن ہے آپ کو پسند نہ آئے، اور اگر آپ اپنے مزاج کے مطابق مجلس سنتے رہیں تو شاید مجھے پسند نہ آئے. تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے مزاج میں تھوڑی تبدیلی لائیں، تاکہ ہم جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا سکیں، اور جو ہم یہاں سے ثواب لینا چاہتے ہیں ہم لے سکیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت بنایا ہے، حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت خاتم تک، اور پھر حضرت خاتم سے اوصیہ کا سلسلہ شروع ہوا، ائمہ کا، اولیاء کا، جو اس زمانے تک اور اس زمانے سے لے کر تا قیام قیامت تک جاری و ساری ہے. یعنی کوئی بھی زمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو نہ بھیجا ہو. خدا کی حجت ہر دور میں، ہر زمانے میں موجود رہی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ حجت خدا نہ ہو. امام فرماتے ہیں للہ علیہ حجتین, اللہ تعالیٰ کی دو حجتیں ہیں, حجت ظاہریہ و حجت باطنیہ. ایک ظاہری حجت ہے, ایک باطنی حجت ہے. ظاہری حجت انبیاء ہیں اور باطنی حجت عقل ہے. یعنی ہر دور ہر زمانے میں اللہ کی حجت رہی ہے. یہ حجت کیا ہے توجہ رکھیے گا. حجت جو ہم کہتے ہیں یہ حجت کیا چیز ہے, کبھی ہم نے اس کو سوچنے کی کوشش کی کہ یہ حجت کیا ہے؟ امام کو حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی کہتے ہیں نا فلاں نے حجت پوری کر دی. اردو زبان میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی میں حجت پوری کر رہا ہوں اپنی, میں آیا ہوں حجت پوری کرنے. کیا مطلب؟ حججا حج یحجو احتجاج, اسی سے ہے حجت, اسی سے ہے حجت. در حقیقت اس چیز کو, اس بات کو, اس بیان کو, اس فرد اور شخصیت یا اس نظریے کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے, انسان کو مل جائے, انسان اس تک رسائی حاصل کر لے, انسان اس تک پہنچ جائے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. یا انسان کو مل جائے یعنی انسان تک پہنچ جائے, جیسے میں آپ کے پاس آ گیا, آپ کہیں گے مولانا ہمارے پاس آ گئے, مولانا مل گئے. ایک ہی کہ نہیں, حجت آپ کو نہیں ملی, آپ کو پہنچنا ہے. توجہ رکھیے گا, فرق ہے دونوں میں. ایک ہی خود بخود آپ تک کوئی آ گیا, آپ نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. ایک ہے کہ نہیں, آپ نے پہنچنا ہے. تو بعض اوقات حجت اللہ کی طرف سے آتی ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں اس حجت تک پہنچنا ہے, اس تک رسائی حاصل کرنی ہے. ایسا نہیں کہ حجت آ گئی بس کافی ہے, نہیں, آپ بھی اس تک پہنچیں. یعنی وہ جو کہنا چاہتا ہے, بتانا چاہتا ہے, آپ کو بھی وہاں تک جانا ہے. حجت وہ بات, وہ قول, وہ نظریہ, وہ آئیڈیالوجی, وہ چیز, وہ شخص, یہ شخصیت کہ جو اگر آپ کو مل جائے یا آپ اس تک پہنچ جائیں اپنی محنت سے, تو پھر آپ کے پاس دلیل ہو کہ خداوندہ میرے پاس حجت موجود تھی, ٹھوس دلیل موجود تھی, میرے پاس ایک ایسی چیز موجود تھی اپنے عمل کے لیے. یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کے بارے میں آپ سے حجت طلب کرے گا. آپ اگر آپ تک ہدایت نہ پہنچے, آپ روز قیامت احتجاج کر سکتے ہیں. یہ جو اردو میں احتجاج کا لفظ ہے یہ عربی زبان سے ہے. عربی زبان میں احتجاج ایک مصدر ہے. یعنی انسان عربی اردو زبان میں احتجاج کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حق نہیں ملا, وہ احتجاج کرتا ہے, روڈ پہ آ جاتا ہے, پریس کلب چلا جاتا ہے, مزار قائد پہ آگے دھرنا دے دیتا ہے. مختلف انداز اور روشوں سے انسان احتجاج کرتا ہے, مظاہرہ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میں احتجاج کر رہا ہوں. یعنی جو چیز, جو حق, جو رائٹ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا, اب میں احتجاج کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے کہا تھا کہ ہم یہ دیں گے, آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے نہیں کیا, میں احتجاج کر رہا ہوں. عربی زبان میں احتجاج یعنی آپ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت احتجاج کر سکتے ہیں. یہ احتجاج اردو کے حساب سے نہیں ہے, احتجاج یعنی حجت لا سکتے ہیں. خداوندہ تیرا نبی میرے پاس نہیں آیا تھا, تیرا رسول نہیں آیا تھا, تیری کتاب نہیں آئی تھی, تیرا وصی اور تیرا امام نہیں آیا تھا, تیری جانب سے عقل اور دل نہیں آیا تھا. اسی لیے میں نے جو روایت پیش کی ہے, دو قسم کی حجتیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری حجت انبیاء, اوصیاء, اولیاء, خدا کے بندے, ہدایت کرنے والے. باطنی حجت عقل, یعنی اگر نبی نہ بھی موجود ہو, عقل تو موجود ہے, فکر تو موجود ہے. اب کوئی بیوقوف انسان ہوگا وہی کہے گا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے. روز قیامت اگر کوئی انسان کہ خدا بندہ نہیں, امام نہیں آیا تھا, کتاب نہیں آئی تھی, خدا کہے گا عقل تو تھی, ذہن تو تھا, فکر تو تھی. یہ بھی حجت ہے خدا کی, کیونکہ عقل وہی حکم دیتی ہے جو شریعت حکم دیتی ہے, شریعت وہی حکم دیتی ہے جو عقل حکم دیتی ہے. یعنی شریعت اور عقل کے احکام میں تصادم نہیں ہے. یہاں پہ عقل سے بڑھتا ہماری عقل نہیں ہے, یہ عقل جو جس کو شریعت نے عقل کہا ہے، نہ کہ ہر انسان کی، ہر انسان کی عقل ہی کہتی ہے جناب، مختلف لوگوں کی عقل ہی کہہ رہی ہے کہ جناب اذان فجر کے وقت سویا جائے، یہ عقل مراد نہیں ہے. عقل سے مراد یعنی جو واقعاً عقل ہو، جو واقعاً عقل مند ہو. روزے قائم پر انسان خدا کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا، یعنی حجت لے گئے، خداوند تیری دلیل میرے پاس نہیں پہنچی تھی، خدا کہے گا یہ عمل کیا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، حجت ہے تمہارے پاس؟ تو اگر آپ کے پاس حجت ہوگی تو آپ کہیں گے ہاں خداوند تیرا میسج نہیں آیا تھا، نہ تیرا نبی آیا، نہ رسول آیا، نہ امام آیا، نہ کوئی ولی فقی آیا، نہ کوئی مجتہد آیا، کوئی نہیں آیا، میں ایسے ماحول میں رہتا تھا جہاں کوئی نہیں تھا. خدا پھر پوچھے گا کہ عقل بھی نہیں تھی؟ عقل بھی نہیں تھی؟ نہیں عقل تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ دلیل نہیں لا سکتے اپنے نجات کے لیے، دلیل نہیں لا سکتے، یعنی آپ کو، آپ اس وقت احتجاج کریں گے، احتجاج کریں گے یعنی حجت لے کے، خداوند تیری کوئی روایت، آیت، حکم، بیان، شریعت کا اصول میرے پاس نہیں آیا تھا، اور جب نہیں آیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. مثلا تدخین کا حکم، اسموکنگ کا، سگریٹ نوشی کا حکم کیا قرآن میں موجود ہے اس طریقے سے؟ نہیں. روایات اس طریقے سے موجود ہے؟ نہیں. کسی اور انداز سے بیان کیا ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اسموکنگ کا حکم مجھے نہیں معلوم تھا، اب کوئی بیوقوف بھی ہوگا جس کو اسموکنگ کا حکم نہ معلوم، عقلی طور پر بھی بھائی کش لگانے میں تو سب کو مزہ آتا ہے جی، بچہ 14-15 سال کا ہوا اور اس نے چھپ کے کش لگانے شروع کر دیا، لیکن عقل یہ کہہ رہی کہ وہ چھپ کے جو کام کر رہے ہو بیٹا وہ گڑبڑ والا کام ہے. چھپ کے جو کام کیے جاتے ہیں معمولاً جو برے کام ہیں، چھپ کے جو کیے جاتے ہیں وہ برے کام ہیں، اچھے کام بھی چھپ کے کیے جاتے ہیں. حدیث میں کہ اچھے کاموں کو بھی چھپا کے انجام دو، نماز شب پڑھو چھپ کے انجام دو، صدقہ دے رہو کسی مدد کر رہے ہو ایسے ہاتھ میں لا کے مٹھی میں بند کر کے چھپکے سے دے دو. یہاں پہ اچھے کاموں کو چھپانا بھی اچھی بات ہے، لیکن معمولاً جو برے کام ہو تو چھپ کے کیے جاتے ہیں. اب کہے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ اسموکنگ کا کیا حکم ہے، خدا کہے گا عقل تو تھی نا، اگر روایات نہیں بھی تھیں، آیات نہیں بھی تھیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو حجت آپ کے پاس ہونی چاہیے، یعنی دلیل ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے اپنے عمل کی کہ خدا میں نے اس لیے ایسا کیا تھا، خدا کہ دلیل لاؤ، دلیل یہ ہے، تو خدا کہے گا نہیں تمہاری دلیل کافی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق، میرے قرآن کے مطابق، آئمہ کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تمہارا جو دعویٰ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں حجت. نبی کو حجت اس لیے کہا جاتا ہے، نبی پیغام لے کے آیا، میسج لے کے آیا کہ ایک اللہ ہے. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول پیدا کیا، ایک رسول بھیجا، ایک رسول مبعوث کیا. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کیا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ہر نبی اس فطرت کے پیغام کو لے کے آیا. پھر انبیاء کے بعد، ختم رسالت کے، نبوت کے بعد انبیاء، اولیاء کا، اوصیاء کا سلسلہ، ائمہ کا سلسلہ، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یعنی کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں ہے، یا نبی، یا رسول، یا امام، یا عقل. اس زمانہ غیبت میں کیا خداوند عالم نے ہمیں بغیر حجت کے چھوڑ دیا؟ یہ جو گیپ آ رہا ہے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ سے لے کر اور آج تک، اور آج سے نہ جانے کتنے سال، یہ فاصلہ جس میں امام بظاہر موجود نہیں ہے، کیا ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا؟ پھر اسلام جو اتنی تاکید کرتا ہے کہ نماز ایسے ہو، روزہ ایسے ہو، حج ایسے ہو، احکامات کو نافذ کیا جائے، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، سوشل، یہ سب کیسے، کب، کہاں، کس طرح، کس زمانے میں ان پہ عمل پیرا ہوگا، تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے؟ جناب امام زمانہ چلے گئے، اب لپیٹ کے رکھ دو، جیسے ہوتا ہے محرم گئے آپ کیا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، اگلے سال پھر محرم ہوگا تو اٹھائیں گے. تو کیا دین کو، شریعت کو، احکامات کو، ان تمام احکامات کو لپیٹ کے رکھ دیں کہ جب امام آئیں گے پھر ہم جو ہے ان کو دوبارہ سے کھولیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو لپیٹ کے رکھ دیا جائے، بلکہ یہ اس زمانے میں ضروری ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے. یعنی اگر یہ تصور کہ امام آ کے کریں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ مقصد پورا نہیں ہوگا. یعنی اسلام جو کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے عمل کرو، پھر یہاں آ کر گیپ آ گیا اور یہ فاصلہ آ گیا اور کہیں گے جناب بس آپ سو جائیے، امام آئیں گے تو وہ کام کریں گے. ہدایت یہ حکومت کا نظام، دشمنوں کا نظام، دوستوں کا نظام، دشمنوں سے کیسے ڈیلنگ کی جائے، دشمن سے کیسے بات کی جائے، ایک انسانی معاشرے کا دوسرے انسانی معاشرے سے رویہ، رابطہ، تعلق، ریلیشن کیسے ہونا چاہیے، اور اسی قسم کے اجتماعی وسائل کے جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. اور علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں 6666 کے قریب جو آیات ہیں، 6500 سے زیادہ، اس میں سے 10% آیات یا اس سے بھی کم فقہی مسائل پر مبنی ہیں. یعنی اگر اسلامی فقہ کے مسائل لیے جائیں تو 10% آیات سے زیادہ نہیں ہے قرآن میں. بقیہ 90% قرآن کس بارے میں ہے؟ تصور کیجئے بھائی، نماز پڑھو فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، وضو ایسے کرو، غسل ایسے کرو، زکوٰۃ ایسے دو، خمس ایسے دو، جہاد ایسے کرو، عمل بالمعروف یہ، تولا یہ، تبرع یہ، تقلید یہ، ہر چیز بتا دیے. یہ فقہی احکامات ہو گئے. ارث ہے، باپ مر جائے بیٹے کو کیسا دینا ہے، اخلاقیات کے احکام بیان کیے گئے. یہ جتنے فقہی احکامات ہیں یہ 10% ہیں. بقیہ قرآن کس چیز کے بارے میں ہے، کیا بیان کر رہا ہے، کس چیز کی طرف ہماری توجہ کو ممزول کرا رہا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، بول تو قرآن پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں لکھا کیا ہے. اگر آپ کے پاس انگلش میں ایس ایم ایس آ جائے اور آپ کو انگلش نہ آتی ہو تو آپ کسی سے کہتے ہیں جناب یہ پڑھ کے مجھے ٹرانسلیٹ کر دیں جی، کیا لکھا ہے اس میں. یا اگر رومن انگلش میں لکھا ہوا آ رہا ہے، رومن اردو میں لکھا ہوا آ رہا ہے تو آپ اسے پڑھ لیتے ہیں. یعنی ایس ایم ایس پڑھ کے انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، میسج کیا دیا ہے. یعنی ایک انسان ایک ایس ایم ایس پڑھنے کے لیے کتنی دقت کرتا ہے، لیکن وہ کتاب خدا جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان کوشش ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کر رہا انسان. ٹھیک ہے عربی میں ہے، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، ثواب 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 کس چیز کا ثواب، ٹھیک ہے ثواب مل جائے، لیکن قرآن ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن ہدایت کے لیے ہے کہ ہدایت لو. چنانچہ اب قرآن کی 90% آیات کس لیے؟ اجتماع کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے ہے. تو کیا اس کو لپیٹ کر رکھ دیں قرآن کی 90% آیات کو، جب امام آئیں گے تو پھر امام خود ہی آ کے یہ سارے مسائل کو طے کریں گے؟ تو پھر یہ سارا مسئلہ یہ شروع کیوں کیا گیا؟ امام کو خدا غیبت میں جانے نہیں دیتا. اگر یہی مسئلہ ہے تو خدا امام کو غیبت میں جانے نہیں دیتا، امام وہیں پہ قیام کرتے اور وہیں پہ جو کام امام آ کے کریں گے وہ اس وقت بھی کر سکتے تھے. یہ کیوں تصور کر رہے ہیں ہم کہ جب امام آئیں گے تو ہوگا، جب امام آئیں گے تو یہ کریں گے؟ لہذا اب یہاں پہ ضرورت ہے کہ اگر امام پردہ غیب میں چلا جائے، کیوں چلا جائے؟ خدا کی حکمت کی وجہ سے کہ لوگ آمادہ و تیار نہیں تھے، لوگ آمادہ نہیں تھے کہ ان امام کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. لوگ خود تیار ہوں، خود آمادہ ہوں، امام کے لیے قیام کریں، پھر جا کے خدا جو ہے جب امام کے 313 اصحاب ہو جائیں گے تو پھر اذن ظہور ہوگا. جب افراد تیار ہو جائیں گے، آئمہ اپنے اپنے ادوار میں، کسی نے قیام کیا، کسی نے قیام نہیں کیا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آئمہ کے دور میں افراد نہیں تھے. امام علی کے ساتھ تھے، وہی فوج امام حسن کو ملی، لوگ دنیا کے پجاری ہو گئے اور پیسے کے لالچ میں دشمن سے جا ملے، دشمن سے جا ملے، چھوڑ دیا. امام حسن کو آخر کار صلح کرنی پڑی، لوگ ساتھ نہیں تھے. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو امام حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، گھیرا تنگ کر کے امام حسین کا راستہ روکا کے شہید کر دیے گئے. لوگ اگر ساتھ نہ دیں تو پھر امام تنے تنہا کچھ نہیں کر سکتا، امام جنتری سے آ کے کوئی چھو منتر نہیں پڑے گا. مجرب عملیات کی کتاب آپ نے دیکھی ہوگی، مسجد میں کہیں نہ کہیں مل جائے گی. امام زمانہ جب آئیں گے تو آپ کے خیال میں سولجر بازار سے، نمائش سے، کسی بک ڈپو سے مجرب عملیات کی کتاب لائیں گے اور کھولیں گے کہ میں بھی چھو منتر پڑھ رہا ہوں، تم بھی جو ہے وہ کوئی منتر جنتر پڑھو؟ نہیں، عمل سے ہوگا، جو کچھ ہوگا تلوار سے ہوگا، قیام سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، خون سے ہوگا، جدوجہد سے ہوگا، وظائف کی ادائیگی سے ہوگا، ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے ہوگا. کسی نعرہ حیدری سے نہیں ہوگا، کسی تصویر سے نہیں ہوگا، دعا توسل سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا، وہ عمل جو نماز کے سائے میں ہو، وہ عمل جو اہل بیت توسل کے سائے میں ہو، وہ عمل جو دعا توسل کے سائے میں ہو، وہ عمل جو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی طاقت اور قدرت پر یقین رکھتے ہوئے امام کے ساتھ ہو جائے وہ طاقت و قدرت، تو پھر نقشہ بدل جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. چنانچہ اس دور میں ضروری ہے کہ ایک نائب ہونا چاہیے جو امام کی نیابت کرے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام نے غیبت صغرا میں، جو چھوٹی صغرا یعنی چھوٹی غیبت تھی، اس میں امام نے چار نائبوں کو اپنی طرف سے نومینیٹ کیا، نامزد کیا، نام بتائے، فلاں 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 فلاں، چار آدمی میرے نائب ہیں. اور غیبت کبرا کا جب آغاز ہونے لگا، ان کا دروازہ کلوز، جب یہ چاروں کا انتقال ہو گیا، دروازہ کلوز، غیبت کبرا کا آغاز شروع ہو گیا، آغاز ہو گیا. اور پھر امام نے کہا اب میرا کوئی نائب نہیں ہے. لیکن یہاں پر امام نے، کیونکہ غیبت صغرا چھوٹی تھی، کہا کہ چار نائب ہیں، فلاں ایک نمبر پہ، اس کے بعد دوسرا دو نمبر پہ، تیسرا اس کے بعد آئے گا، چوتھا تین کے بعد آئے گا. چھوٹی غیبت تھی لہذا کہا کہ اس میں تمہارے لیے. اب چونکہ غیبت طولانی تھی، حکم خدا ہو کہ آپ اب لوگوں سے رابطہ ملنے چھوڑ دیں. غیبت صغرا میں امام ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، پردے میں نہیں گئے اس طریقے سے، یعنی پردے میں موجود ہیں، لیکن اپنے نائبین کے ذریعے سے متصل ہیں. یعنی امام بھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا. غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام غائب ہے، امام غائب نہیں ہے، امام موجود ہے، امام حاضر ناظر ہے، ہم غائب ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں سے غائب ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانتے. امام موجود ہے، امام جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، امام غائب نہیں ہو سکتا. چنانچہ چار نائب، اب کہا کہ غیبت کبرا کا آغاز ہو رہا ہے، اب کہا کہ یہاں پر نام لے کے نہیں بتاؤں گا کہ فلاں 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 فلاں، یہ تو بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، صدیوں کو فاصلہ ہے، کس کس کے نام لوں، مشکل ہو جائے گی. اب امام نے کہا صفات کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے میں تمہیں اپنے درمیان، تمہارے درمیان اپنے نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان صفات کو دیکھو اور ان مراجع، ان فقہا، اس ولی فقی کی پیروی کی کوشش کرو. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَائِ، جارے امام فرما رہے ہیں، سائناً لنفسہ، حافظاً لدینہ، مطیعاً لامر مولا، مخالفاً لہوا، مطیعاً لامر مولا، فللعوام یقلدہ. تقلید کا حکم امام حسن عسکری اپنے زمانے سے، اور اس سے پہلے بھی ائمہ بیان کر چکے ہیں، لیکن امام حسن عسکری واضح طور پہ کہہ رہے ہیں، واضح طور پہ کہہ رہے ہیں تقلید کرو. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں تقلید کہاں سے آ گئی، نہیں، تقلید کا حکم ائمہ نے دیا ہے، کیونکہ امام دیکھ رہا ہے کہ پردہ غیب میں جب امام چلا جائے گا لوگ امام سے رابطہ نہیں رکھ سکیں گے، کہاں گئے، پھر فقہا کی تقلید کرو، مراجع کی تقلید کرو، فقیہ جامع شرائط کی تقلید کرو. تقلید کا حکم دیا ایک، پھر کہا کہ نہیں، تقلید سے بڑھ کر بھی ایک درجہ ہے، وہ ہے نائب امام کا، وہ ہے ولی فقی کا، وہ ہے حاکم اسلامی کا، کہ جو امام کا نائب بنے گا. اب اس کے لیے خود امام زمانہ کا قول ہے، امام مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَرْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، اپنے روزمرہ کے واقعات میں ان فقہا کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری روایات کو بیان کرنے والے ہیں. توجہ رکھیے گا، بیان کرنے والے کیا مراد، یعنی کتاب اٹھائی اور روایت بیان کر دی، اللہم ارحم تلک سرخۃ التی کانت للحسین علیہ السلام، یہ روایت بیان کر دی، خدا اس آواز پہ رحم کرے کہ جو امام حسین کی بلند ہوتی ہے، مشتد نے بیان کر دی. آیا مراد صرف کتاب سے پڑھنا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان مرحلہ ہے، پھر تو ایسے آپ کو ہر گلی کوچے میں فقیہ اور مشتہد مل جائیں گے. کہ جو روایت اب جو اخباری ہیں وہ کیا کرتے ہیں، روایت اٹھا کے تقلید کے خلاف قیام کرتے ہیں، کیونکہ دو گروہ ہیں، ایک اخباری اور ایک اصولی. اصولی وہ علماء کا وہ مکتب، وہ گروہ ہے، یعنی وہ سلسلہ ہے کہ جو آئمہ کی تعلیمات کے سائے میں تقلید کا قائل ہے، کہ آئمہ نے زمانے غیبت میں تقلید کا حکم دیا. اخباری کیا ہیں؟ اخباری کہتے ہیں نہیں جناب، ہمارے لیے روایات کافی ہیں، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی. تو جو کہتے ہیں غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، تو ان سے پوچھا جائے آپ کسی تقلید کرتے ہیں؟ مولا علی کی تقلید کرتے ہیں. کس کی تقلید کرتے ہیں؟ محمد مانا جی. اچھا ٹھیک ہے، پھر اس فلاں مسئلے کا حل پوچھ کے بتاؤ امام سے. اب جو ہے وہ بغلے جھانکنے لگتے ہیں آئے بائیں شائے، بھائی اگر امام کی تقلید کرتے ہو جاؤ امام سے رابطہ کرو، بتاؤ تقلید سے مراد. وہ کہتے ہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے، اخباری روایات کافی ہیں. ان کے مقابلے میں اصولی علماء ہیں جو شروع سے لے کر شیخ مفید سے لے کر آج تک، آغا خوئی ہیں، آغا لائنی ہیں، آغا محسن حکیم ہیں، آغا بروجردی ہیں، امام خمینی ہیں، آغا خامنہ ہی، آغا سستانی ہیں، اور دوسرے مراجع اکرام اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آئیں گے. یہ اصولی علماء کا ایک مکتب اور نظریہ ہے. تو یہ جو امام نے کہا کہ ہمارے روایات کو بیان کرنے والے فقہا کی طرف رجوع کرو، ایسے تو آپ کو 10 افراد مل جائیں گے. کیا سب ولی فقیہ ہو جائیں گے؟ کیا سب حجت الہی ہو جائیں گے؟ ابھی انہوں نے کہا وہ امل حوادث الواقعہ فرج الا روات حدیثنا. جو حوادث رونما ہو رہے ہیں، حادثہ کہتے ہی نئی چیز اور نئی بات کو ہیں، یعنی حادثہ ایک نیا پیغام لے کے آ رہا ہے، ایک نیا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایک نیا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ایک نیا واقعہ رونما ہو رہا ہے، وقوع میں آ رہا ہے، وقوع پذیر ہو رہا ہے، سامنے آ رہا ہے. فرج فیہا الا روات حدیثنا، جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو ہمارے فقہا کی طرف جو روایات کو بیان کرتے ہیں، راوی ہیں، روات ہیں، ان کی طرف رجوع کرو. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، وہ فقہا جو روایات کو بیان کرتے ہیں وہ تم پر میری طرف سے حجت ہے. حجت، اب یہ حجت کی بحث میں نے کھولی ہے، یہاں پر آپ کے کام آئے. یہ حجت یعنی مجتہد، یعنی ولی فقی کا کردار حجت ہے. اگر ولی فقی یہ کہے کہ یہ کام کرو، آپ کے لیے حجت شرعی ہے. اگر آپ مخالفت کریں گے گناہگار کہلائیں گے، گویا آپ نائب امام کا حکم ٹھکرا کر امام کے حکم کو ٹھکرا رہے ہیں. امام حسین نے اپنا نائب، اپنا سفیر بھیجا، اپنا نمائندہ بھیجا مسلم کو بنا کر، یعنی یہ غیر معصوم ہیں، یہ امام نہیں ہیں، یہ من جانب اللہ نہیں ہے، اس کا علم علم لدنی نہیں ہے، لیکن یہ میرا نائب ہے. جب میرا نائب ہے تو پھر یہ جو حکم دے گا وہ میرا حکم ہوگا، جو حکم خواہشات کی بنا پہ نہیں ہے، یعنی یہ اس منزل پر ہے کہ میری مخالفت میں کوئی حکم دے ہی نہیں سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ حضرت مسلم جو چاہے، جیسا چاہے، جیسا دل کرے حکم دیتے، نہیں. مسلم اس منزل پر ہیں، جناب مسلم نائب حسین، سفیر حسین اس منزل پر ہیں کہ اپنی خواہشات نفس کے تحت حکم نہیں دیتا، وہ امام کے تابع رہ کر حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ امام کے تابع رہ کر اتنا امام میں ضم ہو جاتا ہے کہ اب اس کا حکم حکم امام ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مسلم کا ہاتھ امام کہہ رہے میرا ہاتھ ہے، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت میری بیعت ہے. جو مسلم کو چھوڑ دے نائب حسین کو، وہ امام کو چھوڑ دے گا. جو نائب امام کو چھوڑ دے، جو نائب امام کا نہیں ہے، جو ولی فقی کا نہیں ہے، وہ امام کا بھی نہیں ہو سکتا. واضح. فَإِنَّمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ، وہ تم پر حجت ہیں. وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، اور میں تم سب پر، ان پر سب پر حجت ہوں. توجہ رکھیے گا. اب یہاں پہ امام نے کہا فرجو الی روات حدیثنا، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں رجوع کرو، جاؤ کانٹیکٹ کرو، فون کرو، جا کے ملو، اس کی ویب سائٹ سے فتویٰ معلوم کرو، کسی بھی طریقے سے اس کے وکیل سے پوچھو. یہاں پہ یہ جو کہا ہے کہ روات احادیثنا، ہماری بحث ہو رہی ہے مرجعیت کے کردار پر. مرجع صرف کتاب اٹھا کر یہ نہیں کہتا کہ میں تیرے سر پہ مار رہا ہوں یا اپنے سر پہ مار رہا ہوں.
مرجع وہ ہوتا ہے جو درایت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، فہم کے ساتھ، فراغت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ حقیقت کو دیکھتے ہوئے فتویٰ دے. ایسا نہیں ہے، یعنی وہ جو امام کہہ رہے ہیں کہ کتاب اٹھا کر روایت پڑھنا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس حکم کو کیسے، کب، کہاں، کس طریقے سے بیان کیا جائے. اس کو کہتے ہیں ولی فقی. نام رکھنے سے کوئی ولی فقی نہیں ہو جاتا، نام رکھنے سے کوئی حاکم شرع نہیں ہو جاتا، نام رکھنے سے کہ اپنے آپ کو عالمی سطح پہ لے کے تو جاؤ. فقی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے کون سی بات کب، کہاں اور کیسے کی جائے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی بات کب، کہاں، کیسے کی جائے. یہی وجہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے، وہ مخالف ہو جاتے ہیں. لہذا اس بحث کو یہیں تک رکھوں گا، کل انشاءاللہ کل اسی بحث کو آگے لے کے چلوں گا، لیکن دو تین باتیں ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. کہ یہ جو روایت کو امام نے کہا ہمارے راویوں کے پاس، راوی سے مراد کتاب سے پڑھنے والا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. راوی سے مراد کیا ہے؟ روایت کو لے، سمجھے، اپنے زمانے کے مطابق استعمال کرے، زمانے کو دیکھے کہ یہ زمانہ کیسا ہے، اس کے نشیب و فراز کیسے ہیں. یعنی جب بھی آپ امام زمانہ سے متعلق گفتگو کریں گے، آپ کو زمانے کو سمجھنا پڑے گا. بغیر زمانے کو سمجھے ہوئے نہ آپ امام زمانہ کے نائب کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی سیاست کو سمجھ سکتے ہیں، نہ امام زمانہ کے کردار کو سمجھ سکتے ہیں. جب تک زمانے کو نہیں سمجھیں گے، نشیب و فراز کو نہیں سمجھیں گے، آپ امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، لوگ دھوکہ کھا گئے، زمانے کو نہیں سمجھے. قرآن کے اوراق سے دھوکہ کھا گئے. قرآن صامت کے مقابلے میں قرآن ناطق کے خلاف جنگ کرنے کھڑے ہو گئے. یعنی قرآن صامت سے دھوکہ کھایا، قرآن ناطق علی کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. زمانے کو نہیں سمجھا، دشمن کو نہیں سمجھا. دوست اور دشمن کی پہچان ضروری ہے. کل نیزوں پر قرآن رکھ کر دھوکہ دیا جا رہا تھا، آج امریکہ کا بنا ہے وہ آیت اللہ امامہ لگا کر آپ کو دھوکہ دے گا، اور دھوکہ دے رہے ہیں. کل نیزوں پر قرآن بلند کر کے دھوکہ دیا تھا کہ امام کے مقابلے میں لوگ امام کو نہ پہچانے اور امام شکست کھا جائے، آج امام اور نائب امام کی شکست کے لیے لوگ علم اٹھا کے آئیں گے، اس منبر پر عزاداری کا ٹیگ لگا کے آئیں گے، ذاکر حسین بن کے آئیں گے، حجت الاسلام اور علامہ دہر بن کے آئیں گے، فقیہ اور مجتہد اور آیت اللہ بن کر آئیں گے، ولی فقیہ بن کے آئیں گے. توجہ رکھیے گا، وہ اس زمانے کے دھوکہ و فریب کے وسائل تھے کہ نیزے پہ قرآن بلند کیا گیا تھا. اس زمانے میں اس مجتہد کے خلاف مجتہد لایا جائے گا. علی کے علی قرآن ناطق تھا، تو علی کے مقابلے میں قرآن صامت لایا گیا، اس سے کم پہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہی وجہ تھی دھوکہ کھا گئے، کہا کہ ہم تو قرآن سے جنگ نہیں کریں گے، یہ تو قرآن ہے. تو کہا کہ میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا قرآن ہوں، میں مفسر قرآن ہوں، میں مبین قرآن ہوں، میں شارح قرآن ہوں. نہیں مانا. تو یہ بات یاد رکھیں، علی کے مقابلے میں قرآن لے کے آئے، آج مجتہد اور ولی فقی کے مقابلے میں ولی فقی لایا جائے گا. جعلی، مصنوعی، دشمن کا بنایا ہوا. علم لائے، ذاکر لایا جائے گا، خطیب لایا جائے گا. دھوکہ نہ کھائیں کہ کون سا، یہ نہ دیکھیں قرآن ہے نیزے پہ، یہ دیکھیں کہ امام وقت کیا کہہ رہا ہے. امام وقت کو دیکھو، اس کے نائب کو دیکھو. تو اس کے لیے فہم و فراست ضروری. دوست کو سمجھو، دشمن کو سمجھو، تب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ مرجعیت کسے کہتے ہیں، ولی فقیہ کسے کہا جاتا ہے، امام کا نائب اور سفیر کسے کہا جاتا ہے. نام رکھنے سے میں کہوں میں ولی فقیہ ہوں، میں بھی ولی فقیہ ہوں، میری بات مانو، وہ کہنے سے کوئی ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں، دنیا آپ کے سامنے ہے، انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کردار پیش کرنا پڑے گا، وہ عمل لانا پڑے گا، وہ اسٹینڈرڈ لانا پڑے گا جس کے مطابق کہا جائے۔ کہ ولی فقی، ہر کوئی ولی فقی نہیں ہو سکتا کہ کہہ دے جناب میں ولی فقی ہوں، فلاں کام کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ عزیزانِ گرامی، سمجھنے کی چیز ہے، مرجعیت کے کردار کو زک پہنچانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے مرجع لایا جائے گا، سوز خان نہیں لائیں گے۔ ورلڈ کلاس پہلوان اور ریسلر کے لیے ورلڈ کلاس ریسلر اور پہلوان لایا جاتا ہے، بچہ نہیں لایا جاتا محلے کا۔ جی، تیس مار خان جس کی پسلیاں آپ گن لیں وہ نہیں لایا جائے گا، اس کے مقابلے وہی لایا جائے گا۔ مرجعیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مرجعیت لائی جا رہی ہے، ممبر کا مقابلہ کرنے کے لیے ممبر لایا جا رہا ہے۔ حقیقی علم عباس جو ہمیں مرجع تک لے جا رہا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے عزادار پیدا کیے جا رہے ہیں جو آپ کو انحراف کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لہذا سمجھنا ہوگا، ہمیں مزاج دین سے آشنا ہونا ہوگا کہ مرجع کسے کہا جاتا ہے۔ بس گفتگو یہیں تک رکھتا ہوں کہ روایات کو نقل کرنے والا جو ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں ہے کہ کتاب اٹھا کے آپ پڑھ دیں، ایک روایت پڑھ دیں، آپ راوی ہو گئے، آپ ولی فقی ہو گئے، آپ نائب امام ہو گئے، اور آپ کہا میں ولی فقی ہو گیا، بس میری بات مانو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مزاج مرجعیت کو سمجھنا ہوگا۔ مرجع کہتے کسے ہیں، مرجع کی صفات کیا ہوتی ہیں، مرجع کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یعنی نائب امام و مرجع کا کردار وہی ہوتا ہے کہ اگر امام ہوتا تو یہی کام کرتا۔ آخری مثال دوں اور گفتگو ختم کروں، کرکٹ کا میدان ہے، اگر کیپٹن چلا جائے تو وائس کیپٹن ہوتا ہے، وائس کیپٹن کرکٹ کے میدان میں کرکٹ ہی کے بارے میں تو حکم دے گا نا، وہی تو نہیں کہے گا ہاکیاں لے آؤ۔ جی، ہاکی کا میدان ہے، کیپٹن چلا جائے گا، وائس کیپٹن ہوگا، تو وہ ہاکی کے بارے میں آپ سے کہے گا، وہ کرکٹ کے بارے میں تو نہیں کہے گا۔ لہذا جو امام کا نائب ہے وہ امام کی نیابت میں وہی کام کرے گا کہ جو امام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کی عقل، اس کا علم، اس کا تقوی، اس کی فہم و فراست، اس کی ذکاوت، اس کی ذہانت، اس کی عقل اس منزل پر ہو کہ امام کے مقاصد کو کشف کر سکے، سمجھ سکے کہ اس وقت امام کیا چاہ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ایام اربعین ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے دیکھا کس طرح ایک مرجع نے پوری دنیا کو متوجہ کیا، آیت اللہ سیستانی، کس طرح انہوں نے داعش کے خلاف، مرجع اس کو کہتے ہیں، للکارا ہے دشمن کو، ایک چھوٹے سے اختلافی مسئلے کے لیے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے والے کو مرجع نہیں کہا جاتا، مرجع اس کو کہا جاتا ہے جو دشمن کو للکارے، داعش کے خلاف جنگ کے لیے لوگوں کو بلایا، جمع کیا، ملاقاتیں کی ہیں، امریکی سفیر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا، تھوڑی دیر کے لیے بلا لے، تھوڑی دیر کے لیے بلا لے، نہیں بلایا آیت اللہ سیستانی نے، نہیں بلایا، دوسرے مراجع نے بلا لیا، ملاقاتیں ہو گئی ان کی معذرت کے ساتھ۔ مرجع اس کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے اختلافی مسئلے کے لیے کہ لوگ ایک کے خلاف ہو رہے ہیں، میں حکم دوں گا لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، مرجع اس کو نہیں کہا جاتا، مرجع اس کو کہا جاتا ہے جو دشمن کے خلاف، دشمن کے خلاف لوگوں کو بسیج کرے، آمادہ کر، تیار کرے۔ اور آپ نے دیکھا، لہذا اب آیت اللہ سیستانی کے خلاف کام شروع ہو گیا، ان کی مرجعیت کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس اربعین میں آپ نے دیکھا، اس سے پہلے دیکھا، آیت اللہ سیستانی کا کردار آپ نے پوری دیکھا، کہ چونکہ آیت اللہ سیستانی مثلاً کہہ دے کہ فلاں فلاں کو ووٹ دیا جائے، فلاں کی حمایت کی جائے، یہ ائتلافی حکومت بنائے عراق میں، مشترکہ کمبائن حکومت بنائے، کچھ مراجع خلاف تھے، انہوں نے اپنی لائن الگ کر لی معذرت کے ساتھ، اور پھر مخالفت شروع کی، انہوں نے دوسروں کی مخالفت کی،
جب تم مرجع ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تم یہ دعویٰ کہ تم نائب امام ہو، اور تم دیکھ رہے ہو تم سے بڑا مجتہد، تم سے بڑا مجتہد آدم، عراق کا اتنا بڑا دنیا کا مجتہد عالم ایک حکم دے رہا ہے، ایک بات بتا رہا ہے، اس کی کاٹ کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے دوسروں کی حمایت کیا معنی رکھتی ہے؟ معنی صاف ظاہر ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ تشیع میں اتحاد ہو، تم نہیں چاہتے عراقی عوام متحد ہو. تھوڑی سی آنکھیں کھولے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے، آیت اللہ سیستانی کے خلاف کس نہج میں جا کے کام ہو رہا ہے. چونکہ آیت اللہ سیستانی نے فلاں فلاں سیاستدان کی حمایت کی تھی عراقی، کہ جناب ان کی رائے یہ تھی کہ فلاں کو ووٹ دیا جائے تاکہ یہ ائتلافی اور کمبائن حکومت بنائے، تاکہ یہ حکومت جو بنے گی عراق میں امن و امان لے کے آئے گی، سنی کو سنی کا حقوق، شیعہ کو شیعہ کا حقوق، کردی کو کردی کا حقوق، تمام اقوام قبائل عشائر کو ان کے حقوق ملیں گے، جو یہودی ہیں جو دوسری اقلیتیں ہیں ان کو ان کو حقوق ملیں گے. لیکن مخالفت کی گئی، مخالفت اس لیے کی گئی کہ چونکہ ڈورے کہیں اور سے ہل رہی ہیں، اس لیے مخالفت کی گئی. اور پھر چھوٹے چھوٹے مسائل میں لوگوں کو الجھائے تاکہ داعش سے توجہ ہٹائی جائے. تو اس اربعین پہ آپ نے دیکھا کہ لوگ 2,60,00,000 افراد موجود، 2,60,00,000 افراد، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، لوگ تعداد نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پرامن اور سب سے بڑا مذہبی اجتماع، سب سے بڑا پرامن اور مذہبی اجتماع حسین ابن علی جس کا میزبان ہے. اور ہمارا ایکسپریس اخبار لکھتا ہے 20 لاکھ افراد موجود تھے. تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جھوٹ دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ 20 لاکھ افراد تھے؟ ناسا کے کیمرہ مین نے دیکھا کہ ہم نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اعضاء حرکت کر رہا ہے، بہت بڑا اعضاء. اب جو بہت اوپر سے دیکھے گا سیٹلائٹ کے ذریعے سے کتنا بڑا اعضاء ہوگا، کل جب ہم نے اس کو تھوڑا سا کلوز کیا پتہ چلا یہ مڈل ایسٹ ہے، مشرق وسطیٰ ہے، جب اور کلوز کیا پتہ چلا یہ عراق ہے، جب اور کلوز کیا پتہ چلا یہ نجف سے کربلا کا درمیانی راستہ ہے کہ جس میں لاکھوں عزاداران حسین آن واحد میں کربلا کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں لاکھوں افراد. یہ اربعین در حقیقت لوگوں کے لیے امید و آرزو بن گیا، جس کے لیے علماء نے کہا کہ یہ تیاری ہے امام زمانہ کے لیے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تیاری کریں امام کے لیے. یہ جذبات جو اربعین میں نظر آئے اس کو امام کی طرف موڑیں، جو جذبہ جو لگن جو تڑپ آپ کو نظر آئی ہے اس کو امام کے لیے، امام کے لیے آپ اس کو موڑیں. میں اپنے امام کا انتظار کروں، جب میں مولا حسین کے لیے کر سکتا ہوں تو جو میرے زمانے کا امام ہے میں اس کے لیے اس سے زیادہ کروں گا، میں اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں وہ تفصیل سے عرض کروں گا کہ اربعین بہن چہلوم منانے آئی ہے اور قبر حسین پہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد زینب کو وہ منظر یاد آ گیا کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تھا تو جناب زینب نے دیکھا تھا کہ حسین کی لاش پامال شدہ ہے، لباس چھین لیا گیا، تیروں سے بدن زخمی اور چھلنی ہے. لیکن آج بہن آئی ہے تو قبر موجود ہے. جناب زینب کو منظر یاد آ گیا جب 70 قدم سے بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی کا سر کٹ رہا تھا. بس عزاداروں، ایک دفعہ جب جناب زینب آئیں تو بھائی کو سلام کیا اور ایک ایک شہید کا پرسہ دینا شروع کیا، بھیا علی اصغر کا پرسہ لے لو، بھیا علی اکبر کا پرسہ لے لو، بھیا قاسم کا پرسہ دینے آئی ہوں، بھیا عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں. ایک ایک کر کے زینب نے پرسہ دیا، اور اس کے بعد زینب نے سر کو جھکا لیا اور کہا بھیا لیکن سارے کام کر کے آئی ہوں، تو نے جو حسینیت کا پیغام دیا تھا وہ میں نے عام کر دیا، یزیدیت کو میں نے بدنام کر دیا، لیکن بھیا بہن شرمندہ ہے، تیری امانت اپنے ساتھ نہ لا سکی. ارے جاتے جاتے جو امانت تو نے عصر عاشور کو میرے حوالے کی تھی سکینہ، ارے اسے نہ لا سکی. ارے سکینہ روز پوچھا کرتی تھی پھوپھی اما درے زندہ کب کھلے گا، ہم کب اپنے وطن جائیں گے. بھیا سکینہ زندہ दीवान शाम में मर गई। भैया सकीना को अंधेरे से बड़ा खौफ आता था, भैया हम उसे अंधेरे में सुला के आए हैं, भैया एक कबर तुमने अली असगर की बनाई थी, एक कबर हम जिंदान शाम में बना के आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, बस अदादारो। ज़ैनब ने पुरसा दिया, सईद सज्जाद आए, बाबा को पुरसा दिया, बाबा बेटे का सलाम कबूल करो। उसके बाद अबुल फजल अब्बास की कबर पर पहुंचे, सर को झुका लिया, शायद मौला ने कहा हो, ए मेरे गयूर चचा, अरे आप एक दफ़ा बीबियों को बापर्दा लेकर आए थे, आप एक दफ़ा शहीद हुए, सैयद सज्जाद हर गांव और हर मोड़ पे शहीद होता था, अरे जब तमाचे लगते थे सकीना लिपट जाती थी, अरे बिनते अली जब चादर का सवाल करती थी सैयद सज्जाद शहीद हो जाता था। ए मेरे चचा, आप मदीने से ख्वातीन इस्मत को लेकर आए, लेकिन पर्दा था, हिजाब था, महमले थी, अरे ये सैयद सज्जाद का दिल जानता है। अल्लाह हू अकबर, अरे बेमकरा चादर माओ बहनों बुबियों के साथ। अल्लाह हू अकबर। चचा अब्बास, अरे आपको ज़ैनब के पर्दे की फिक्र होगी जब इस दुनिया से जा रहे थे, अरे सैयद सज्जाद के दिल से पूछे, यही वजह इमाम से पूछा जाता, मौला सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, इमाम यही कहते अश्याम अश्याम अश्याम, अरे शराबियों का मजमा था, नबीजादियां मजमा।